فخر اہل سنت شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا سید مصطفیٰ اشرف اشرفی الجیلانی صاحب کو نعروں سے استقبال کیجیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جب ہم شروع کرتے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر. رب العالمین اللہ جلالہ و من والہ کی ذات گرامی انتہائی مہربان اور رحم کرنے والی ذات. کہا یہ جاتا ہے کہ ماں کی شفقت اور محبت جو وہ اپنی اولاد سے کرتی ہے، رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ محبت اپنے بندے سے کرتا ہے. اور اسی محبت اور شفقت کی وجہ سے وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، رحمان اور رحیم کی ذات ہے. اس ماہ مبارک کی نسبت سے شعبان معظم کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور وہ اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان نصف شعبان کی رات، یعنی شب برات کے متعلق سرکار فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بندوں کو ندائیں کی جاتی ہیں کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی رزق میں برکت کا طلبگار، ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی کا طلبگار، کوئی ہے جو رحم اور کرم کا طلبگار ہو، آج ہماری رحمت جوش میں ہے، ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں. شب برات کی آمد ہے، اسی نسبت سے اس رات کے متعلق کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر سکیں. رب العالمین کی ذات جس کے اسماء میں قہار اور جبار بھی ہے، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، قہار اور جبار ہے، وہ بندوں کو سزا بھی دے سکتا ہے لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ وہ اپنے بندوں پر رحم زیادہ فرماتا ہے، اپنے بندوں کو چھوٹ دے دیتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور وہ عطا پر عطا کرتا ہے۔ ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں لیکن وہ عطا پر عطا کر رہا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے کچھ راتیں ایسی رکھ دیں، کچھ ماہ مبارک ایسے رکھ دیے کہ جس میں وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابن ماجہ کی حدیث، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اس کی طرف سے ندائیں شروع ہو جاتی ہیں کہ کوئی بخشش کا طالب ہے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق میں فراوی کا طالب ہے تو ہم اس کے رزق میں فراوانی پیدا کر دیں، رزق کو زیادہ کر دیں۔ اور جو لوگ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تو ہر رات اس کے سامنے سربہ سجود ہوتے ہیں، ان پر تو رحمت و کرم کی بارشیں روزانہ ہوتی ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر رات کا ایک پہر ایسا آتا ہے کہ جو قبولیت کے ساتھ ہوتی ہے، کہ جس میں جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ تو ایسے برگزیدہ بندے جو راتوں کو روزانہ جاگتے ہیں انہیں تو وہ ساتھ معلوم ہیں اور ہم اپنے نرم بستروں میں سو رہے ہوتے ہیں، وہ تو روزانہ اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن اس کی رحمت دیکھیے کہ ہم گناہگاروں کے لیے اس رات وہ شروع رات سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ تم رات کو جاگ نہیں سکتے، رات کو اٹھ نہیں سکتے، ہم شروع رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ہماری طرف سے ندائیں ہو رہی ہیں۔ تم رات کو اٹھ کر ہم سے نہیں مانگ سکتے، ہم شروع رات میں آسمان دنیا پر موجود ہیں، تمہیں جو مانگنا ہے ہم سے مانگ۔ یہ اس کا رحم اور کرم ہے، وہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اپنے گناہگار بندوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ تو روزانہ اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم گناہگاروں کو شب برات اللہ تبارک و تعالیٰ شروع رات سے آسمان دنیا پر نزول فرما دیتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے تو پھر آسمان دنیا پر نزول فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو ہر وقت موجود ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو اس رات ہی ہم اس سے کیوں مانگیں؟ ہم کسی وقت بھی مانگیں، کسی وقت بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، میرے بزرگوں اور دوستوں، یقیناً وہ ہماری شہرک سے قریب ہے، ہم سے قریب ہے، لیکن ہم اس سے دور ہوں۔ اب آپ سوچیں گے کہ جب وہ ہم سے قریب ہے تو ہم کیسے دور ہیں؟ اگر کوئی میرے قریب بیٹھا ہوا ہے تو جب وہ میرے قریب ہے تو میں بھی اس کے قریب ہوں، وہ میرے قریب ہے اور میں اس سے دور، یہ کیسے ممکن ہے؟ رب العالمین قریب ہے ہم دور ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے بزرگ اور دوستوں، اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ کوئی میرے قریب موجود ہے لیکن میری طرف متوجہ نہیں ہے تو ذہنی طور پر وہ مجھ سے دور ہے، میرے قریب ہونے کے باوجود جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن نہیں رہا، جو میں کر رہا ہوں وہ دیکھ نہیں رہا۔ کوئی میرے کتنی قریب بیٹھا ہو اگر میری طرف متوجہ نہیں ہے تو پھر وہ مجھ سے دور ہے، میرے قریب نہیں ہے۔ اگر وہ میری طرف متوجہ ہے اور دور بیٹھا ہوا ہے تو حقیقت میں وہ میرے قریب ہے، میری بات کو سن رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ یہی مثال ہماری ہے کہ رب العالمین ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے، حقیقت یہی ہے، لیکن ہم اس سے دور ہیں، ہم اس کی رحمت کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ہم رب العالمین کی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ہمارا دھیان اس کی طرف نہیں ہے، دنیا کی طرف۔ ہم دنیا کے کاموں میں ایسے مصروف ہیں کہ اپنے رب کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے فرشتے تو روزانہ رات کو صدائے دیتے ہیں، صبح صادق کے وقت رزق لے کر اترتے ہیں، رحمتیں اور برکتیں لے کر اترتے ہیں، اور اس کے بندوں کو پکارتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طالب ہم اس کو بخش دیں، ہے کوئی رزق کا طالب ہم اس کو رزق کو بڑھا دیں، ہے کوئی جنت کا طالب کہ ہم اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ لیکن ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارا اس کی رحمت کی طرف دھیان ہی نہیں، اس کی ذات کی طرف دھیان ہی نہیں۔ ہم دنیا میں اتنے ملوث ہیں کہ دنیا کے کاموں سے تھک کر ایسے سوتے ہیں کہ صبح فجر بھی ناغا کر دیتے، فجر تک بھی غافل ہو جاتے ہیں، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں، وہ ہم سے قریب ہے لیکن ہم اس سے دور ہیں۔ اسی لیے اس نے ایسے ماہ مبارک، ایسی ساعتیں، ایسے راتیں رکھ دیں کہ اس کے اندر رب العالمین کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے۔ حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ اس رات بندے کے اعمال خاص طور پر رب العالمین کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ رب العالمین جب میرے اعمال روزے کے ساتھ پیش ہوں گے تو وہ ان اعمال کو قبول فرمائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری شامل نہیں ہوتی۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، دن میں ریاکاری آ سکتی ہے کہ لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو سمجھیں گے نمازی ہوں، لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ جب تک دوسرے کو بتایا نہ جائے کہ میں روزے سے ہوں اسے معلوم نہیں ہو سکتا۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اس میں کوئی ریاکاری شامل نہیں ہوتی، اسی لیے رب العالمین اس عبادت کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ باہر تشریف لائیے، آسمان کی طرف دیکھیے۔ میں باہر آیا اور آسمان کی طرف دیکھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے، اس کے منادی ندا کر رہے ہیں بخشش کے طالب کے لیے، گناہوں سے معافی کے لیے۔ جو اس رات عبادت میں گزارے گا، رکوع و سجود میں گزارے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ جو سجدہ کرے اس کے لیے خوشخبری ہے، جو نوافل پڑھے، جو تسبیح کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشخبری دے رہا ہے۔ اور اس رات سرکار فرماتے ہیں کہ بنو کلب کے بھیڑوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ بنو کلب ایک قبیلہ جس کے ریوڑ بہت وسیع تھے، جس میں بہت زیادہ بھیڑے تھیں، سرکار فرماتے ہیں ان بھیڑوں کی بالوں سے زیادہ اس رات لوگوں کو نجات ملتی ہے، گناہوں سے معافی مل جاتی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اس رات آئندہ ہونے والی اموات لکھ دی جاتی ہیں اور آئندہ ہونے والی پیدائش بھی لکھ دی جاتی ہیں، کس کو اس دنیا میں آنا ہے اور کس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم کتنے غافل ہوتے ہیں، کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، زمین پر اکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ اس رات ہماری موت تقدیر میں لکھ دی گئی، معلوم ہی نہیں۔ کتنی غفلت کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ اب آنے والی رات ہماری آخری شب برات ہو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان احادیث پر غور کر کے اس رات کو عبادت میں گزارا جائے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی، قحط سالی کی کیفیت پیدا ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر ایک میدان میں تشریف لے آئے، بنی اسرائیل کو لے کر ایک میدان میں تشریف لے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ الہ العالمین میری امت پر رحمت کی بارش فرما دے، قحط سالی کی کیفیت ہے، آسمان سے پانی برسا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا کہ تمہارے درمیان ایک بہت گناہگار بندہ موجود ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اگر وہ تمہاری اس مجمع سے نکل جائے تو ہم ابھی بارش نازل فرما دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، اعلان فرما دیا کہ تم میں کوئی بھی جو سب سے زیادہ گناہگار ہے، ہر آدمی اپنے متعلق جانتا ہے وہ کتنا رب العالمین کا نافرمان ہے اور کتنا فرما بردار ہے، تم میں جو سب سے زیادہ نافرمان ہے وہ ہمارے مجمع سے نکل جائے تاکہ تمام لوگ عذاب سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش نازل ہو جائے، رب العالمین بارش برسا دے۔ تمام مجمع خاموش، سکوت طاری ہو گیا۔ اس مجمع میں ایک شخص جب اس نے اپنے اعمال کی طرف نظر کری تو پریشان ہو گیا کہ میں تو رب العالمین کا سب سے زیادہ نافرمان ہوں، اپنے اعمال کی طرف دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کری، الہ العالمین تو نے اب تک میری پردہ پوشی فرمائی ہے تو آج بھی پردہ پوشی فرما دے، اگر میں اس مجمع سے نکلوں گا سب کو پتا چل جائے گا یہ سب سے زیادہ نافرمان ہے، لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، میں اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ ابھی وہ توبہ کر رہا تھا کہ آسمان سے بارش برسنی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ مجمع سے تو کوئی نکلا نہیں، پھر بارش کیسے برسنے لگی؟ عرض کرتے ہیں الہ العالمین یہ بارش کیسے برس رہی ہے، تو فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان کوئی گناہگار بندہ موجود ہے، نافرمان موجود ہے جس کی وجہ سے یہ غضب نازل ہو رہا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، اب کوئی نکلا نہیں تو نے بارش کیوں نازل فرما دی؟ رب العالمین فرماتا ہے میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، میں نے جب اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے تو اس کی توبہ کی بھی پردہ پوشی کروں گا، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور تم پر سے یہ عذاب ختم کر دیا۔ اندازہ لگائیے کہ جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن توبہ ایسی ہو جو توبۃ النصوحہ، یعنی سچی توبہ کہ اس کے بعد گناہوں کا ارتکاب نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے دو آنسو، یعنی کوئی شخص دو قطرے ایسے ہیں کہ جب وہ بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ دو قطرے کون سے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دو قطرے، ایک قطرہ تو وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اس کی محبت میں انسان خون بہاتا ہے اور پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے، اور دوسرا قطرہ وہ کہ جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اکیلے بیٹھ کر اس کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، سربہ سجود ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے دو قطرے ٹپک جاتے ہیں، رب العالمین اس سے اس کی جہنم کی آنکھ کو بجھا دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے کتنا کرم اور رحم ہے اس امت محمدیہ پر کہ ہمیں کسی کے سامنے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے لیے کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جاؤ، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دو، اپنی آنکھوں سے دو قطرے سچی توبہ کے ساتھ بہا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یہ رحمت اور کرم کس کی وجہ سے ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔
نعرہ تکبیر، اللہ
یہ اسی غلامی کی وجہ ہے کہ آج اس امت پر رحم اور کرم ہو رہا ہے، اتنے گناہوں کے باوجود کوئی عذاب ہم پر نازل نہیں ہوتا۔ پچھلی امت پر کیسے کیسے عذاب نازل ہوئے، قوم لوط، قوم عاد، بنی اسرائیل، ایسی امتیں گزریں جن پر رب العالمین کا غضب نازل ہوا، کسی پر پتھر آسمان سے برس پڑے، کسی پر خون کی بارش ہو گئی، کسی کا پانی خون بن گیا، پانی پینا مشکل ہو گیا، لیکن یہ امت محمدیہ پر کرم ہے اور سبقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ امت عذاب سے بچی ہوئی ہے۔ اور کیوں نہ بچے، ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام کا عالم یہ تھا کہ جس صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کرتے، ان کی صبح نہیں ہوتی، چین نہیں پڑتا۔ ایک صبح صحابہ سرکار کے کاشائے نبوت پر پہنچے تو وہاں آپ کو نہیں پایا، بڑے پریشان ہوئے، ایک بی بی کے گھر گئے، پوچھا کہ آپ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں تو آئی نہیں۔ اسی طرح تمام بی بیوں کے پاس پہنچے، پتہ چلا وہاں موجود نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ اکرام پریشان بے چین ہو گئے کہ سرکار کہاں تشریف لے گئے، ایسا نہ ہو کوئی دشمن ان کو تکلیف پہنچا دے، کسی کو معلوم نہیں۔ سرکار کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ میرے آقا کی شان یہ تھی کہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ خوشبودار ہو جاتا، وہاں سے خوشبو مہکنے لگتی، معلوم ہو جاتا کہ یہاں سے سرکار دو عالم گزرے۔ صحابہ اکرام خوشبو سونگتے ہوئے راستوں پر چل پڑے، مدینے سے باہر آ گئے، صحرا میں پہنچے۔ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، اس سے پوچھا کہ تم نے کسی کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا تو کسی کو نہیں، لیکن یہ پہاڑ جسے تم دیکھ رہے ہو اس میں ایک غار ہے، اور اس غار میں سے ایک دردناک رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب میں پہاڑ کے قریب گیا، اس آواز کی وجہ سے میری بکریوں کے دودھ خشک ہو گئے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ کسی اور کی آواز نہیں ہو سکتی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ فوراً اس غار میں پہنچے تو دیکھا کہ سرکار سجدے میں سر رکھے ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اور فرماتے ہیں یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، الہ العالمین میری امت کو بخش دے، یہ گنہگار ہے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کتنی دیر سے سرکار سجدے میں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قریب پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے جتنی عبادت کری، میں نے جتنا وقت آپ کے ساتھ گزارا، میں نے جتنے جہاد کیے، میں تمام نیکیاں آپ کی امت کو بخشتا ہوں، آپ سجدے سے سر اٹھا لیجیے۔ اندازہ لگائیے ہم گناہ گاروں کے لیے صحابہ اکرام اپنے اعمال پیش کر رہے ہیں، اس امت کے لیے رو رہے ہیں کہ جو آج اپنے نبی کی شان میں گستاخی کر رہی ہے۔ سرکار اس امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں جو حضور کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، جو ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو ان کو بے اختیار کہتے ہیں۔ کیسی غفلت کی بات ہے، میرے آقا اپنی امت سے ایسی محبت فرما رہے ہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو جاتے ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ قریب جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے تمام اعمال، ہمارے جہاد کے ثواب، سب کچھ ہم آپ کی امت کو دیتے ہیں، آپ سجدے سے سر اٹھا لیجیے۔ سرکار کے زبان پر ایک ہی بات ہے، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں۔ صحابہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ سرکار کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آؤ، اگر وہ کہیں گی تو آپ سجدے سے سر اٹھا لیں گے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتی ہیں، پردے میں چادر میں لپٹی ہوئی سرکار کے پاس پہنچی اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میں نے جتنے روزے رکھے، میں نے چکی پیسی، شوہر کی خدمت کی، رب العالمین کی عبادت کی، وہ سب میں آپ کی امت کے لیے بخشتی ہوں، وہ سب اپنی امت کو دے دیجئے، لیکن اپنا سر سجدے سے اٹھا لیجئے۔ سرکار نہیں اٹھاتے، حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے, آپ جس کو چاہیں جنت میں داخل کر دیں, جس کو چاہیں جہنم میں ڈالیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے حبیب سے محبت. جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھا لیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور آپ کو اختیار دے دیا, جس کو چاہیں جنت میں داخل کریں, جس کو چاہیں جہنم میں ڈالیں. ایسا نبی جو اپنی امت سے محبت کرتا ہو کیا کسی کو جہنم میں ڈالے گا؟ کبھی نہیں. محشر کے دن شفاعت فرمائیں گے تو تمام امت کی شفاعت فرمائیں گے. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں, اسی محبت جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کرتا ہے, اس گنہگار امت کے لیے ایسی راتیں بنا دیں, ایسے ماہ مبارک بنا دیے, ایسی ساعتیں رکھ دیں کہ جس میں ذرا سی عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا ثواب عطا فرما رہا. اس رات کو عبادت کرنے کا ثواب, جنت میں داخل ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے کہ جو رات کو عبادت میں گزارتا ہے, نوافل میں گزارتا ہے اور پھر اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہے, رب العالمین اس کے لیے جہنم کو حرام فرما دیتا ہے. اور پھر جو دوسرے دن روزہ رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیتا ہے. تو اس رات کو معمولی نہ سمجھیے. ایک بات اور کہ ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ اس رات کو ہم لعب و لعاب میں گزار دیتے ہیں, پٹاخوں میں گزار دیتے ہیں, آتش بازی میں گزار دیتے ہیں. کسی بچے کو پکڑ کے پوچھ لیجئے کہ تم پٹاخے کیوں پھوڑ رہے ہو, یہ کام کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے ابا نے دلوائے ہیں, انہوں نے ہمیں دلوائے تو ہم کر رہے ہیں. کتنی غفلت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں, اس رات کو گناہوں میں گزار رہے ہیں, عبادت کے بجائے اپنی رات کو خراب کر رہے ہیں. جب ہم آج ان بچوں کی یہ تربیت کریں گے تو یہ بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ یہی بچے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. جو لوگ اپنی نیک اولاد اس دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں, جب وہ عبادت کرتے ہیں, رب العالمین اس عبادت میں سے ان کے والدین کو بھی ثواب پہنچاتا ہے, ان کے بھی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. اور وہ لوگ جو اپنی بچوں کی تربیت پر محنت نہیں کرتے اور ان کے جانے کے بعد وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, رب العالمین ان کے والدین کو بھی عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے. کیسی عجیب بات ہے. ہمیں اس رات کو لعب و لعاب میں نہیں گزارنا چاہیے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے. مساجد کھلی ہوتی ہیں عبادت کے لیے, مساجد کے دروازے کھلے ہیں اور آسمان پر جنت کے دروازے کھلے ہیں. جنت میں جانا کتنا آسان ہوتا ہے, آج ہم اس سے غافل ہو گئے, ان راتوں کو بھول گئے. رب العالمین کی رحمت اور برکتوں کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں رہا. دنیا میں اتنے ملوث ہو گئے کہ ان رحمتوں کے باوجود ہم ان سے غافل ہیں اور گناہوں میں مبتلا. آج ہم مختلف بیماریوں میں, مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا دل ایمان سے خالی ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ہم نے پس پشت ڈال دیا, قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا, احادیث کو سمجھنا چھوڑ دیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا, رب العالمین کے ان عذابوں میں مبتلا ہو گئے. کہیں ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں, کہیں ہم بیماری کا رونا روتے ہیں, کہیں اولاد کی نافرمانی کا رونا روتے ہیں. ان تمام چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت سے, اس کی ذات سے غافل ہو گئے. یاد رکھیے, اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. آج بھی ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں اور پھر ہاتھ جوڑ کر توبۃ النصوحہ کر لیں, آنکھوں سے آنسو بہا دیں, رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس امت پر یہ رحمت اور کرم ہے. پچھلی امتوں کا عالم یہ تھا, اگر کوئی گناہ کرتا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا آ جاتا کہ یہ گناہ کر کر آ رہا ہے. ہماری کیسی پردہ پوشی ہے. ہم کوئی بھی گناہ کر لیں, گھر سے نکلتے ہیں تو ایسے نکلتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی نیک ہی نہیں, ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو, اس طرح نکلتے ہیں. یہ ہے صدقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا, کہ ان کے کرم کی وجہ سے, ان کے دعا کی وجہ سے یہ امت اجتماعی عذاب سے بچی ہوئی ہے. یہ امت ان عذابوں سے جو پچھلی امتوں پر نازل کیے گئے, جن کی وجہ سے وہ امتیں نیست و نابود ہو گئیں, اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو محفوظ رکھا ہوا ہے. آج ہمارے شہر کراچی میں امن و امان کا مسئلہ ہے. ان تمام چیزوں کو عذاب سمجھیے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی مغفرت کی، اپنے گناہوں کے طالب ہو جائیے. اللہ تعالی آپ کے گناہوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس رات کو ہم عبادت میں گزاریں، نوافل میں گزاریں. جتنی زیادہ عبادت کریں گے اور نوافل پڑھیں گے اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کریں گے، رب العالمین یقیناً سرکار دو عالم کے صدقے ہمیں بخش دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان عذابوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے گا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین اپنے حبیب کی محبت میں زندہ رکھ اور اپنے حبیب کی محبت میں موت عطا فرما. اسلام پر زندہ رکھ، اسلام پر موت عطا فرما. ان راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. اور جو لوگ آج اس اجتماع میں حاضر ہیں، اے الہ العالمین ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.